بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور یہاں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بابا فرید کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اور ان کے مریدوں کی بھی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. بہت سے تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ حضرت بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کی وجہ سے اپنے مرشد کا جو شہر تھا اس کو چھوڑ کر آگے بڑھے تاکہ دین کی تعلیم کو بڑھائیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان سے جو محبت تھی حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی سے, ان کی وجہ سے وہ ان کے پاس چلے گئے. یہ بہت زیادہ لاڈلے اور چہیتے مرید تھے حضرت بابا فرید کے. تو بابا فرید کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ بعض مواقع پر دوسرے مرید حضرت جمال الدین ہاشمی سے رشک کرتے اور یہ کہتے کہ اتنی محبت ان کو مل رہی ہے. حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ حضرت جمال الدین کون ہیں اور ان سے بابا فرید کیوں محبت کیا کرتے تھے. آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ جاتا ہے. آپ کا خاندانی نام جلال الدین تھا. سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی ایک اعلیٰ درجے کے خطیب تھے, مقرر تھے, مبلغ تھے. آپ جس محفل میں بھی تقریر کرنے جاتے سارے لوگ دنگ رہ جاتے, خاموش, بالکل سکتہ آ جاتا سب پر. حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کو الفاظ پر وہ قدرت تھی کہ آپ جب چاہتے اہل مجلس کو رلا دیتے اور جب چاہتے حاضرین کے ہونٹوں پر مسکراہٹوں کے چراغ جل اٹھتے. حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اس صفت کے بارے میں جب واقف ہوئے تو آپ نے فرمایا, جمال زبان کا امیر ہے مگر اس کا دل عرفان سے خالی ہے. جب حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کو یہ معلوم ہوا تو آپ حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, مجھے اپنے غلامی کا شرف عطا کر دیجئے کہ میں اب تک اس دولت سے محروم ہوں. شیخ جمال الدین ہاشمی کی درخواست سن کر حضرت بابا فرید فرمانے لگے, تم تو خود ایک عالم اور فاضل شخص ہو, اپنی تقریروں سے محفلوں میں آگ لگا دیتے ہو, پھر میں تمہاری رہنمائی کس طرح کر سکوں گا؟ حضرت بابا فرید شیخ جمال الدین ہاشمی کی آزمائش کے لیے گریز کرتے رہے اور مرید کرنے سے انکار کرتے رہے. کہتے ہیں, ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو, مگر آج میں اپنے دل میں آگ لگانا چاہتا ہوں. میرا سینہ اب تک ایک سرد خانے کی مانند ہے. شیخ, اسے عشق کی حرارت عطا کیجیے ورنہ پتھر بن کر رہ جاؤں گا. شیخ جمال الدین ہاشمی کی آواز میں محبت بھی تھی اور رقت بھی تھی. آزمائش کا مختصر مرحلہ گزر گیا. جیسے ہی شیخ جمال الدین ہاشمی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے, حضرت بابا فرید نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو سینے سے لگا لیا اور پھر والیانہ انداز میں کہا, میرا جمال. عجیب الفاظ تھے اور عجیب لہجہ تھا اور ایک عجیب لمحہ تھا. اسی وقت اہل نظر کو اندازہ ہو گیا کہ اس نوجوان کو جو اب کوچہ معرفت میں نیا نیا آیا ہے, کیا مقام حاصل ہونے والا ہے. حضرت بابا فرید نے شیخ جمال الدین ہاشمی کو سلوک کی منزلیں اس طرح طے کرائی کہ اس کا تصور کر کے ہی دوسرے عارفان حق حیران رہ جاتے ہیں. اور پھر جلد ہی وہ مقام بھی آ گیا جب بابا فرید نے شیخ جمال الدین ہاشمی کو خرقہ خلافت عطا کر دیا. ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے شیخ جمال کو حضرت بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکمل کیا. شیخ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے. آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی. ملہمات آپ کی مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی بلند مرتبہ شاعر بھی تھے. آپ کا صوفیانہ کلام اس قدر خوبصورت ہوتا تھا کہ جسے سن کر صوفیہ کرام بھی وجد میں آ جاتے تھے. ایک دن حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. इस हदीस मुकद्दस के सुनते ही शेख जमालुद्दीन हाशमी की हालत गैर हो गई और फिर आप पर मुसलसल एक इज़्तिराबी कैफियत तारी रहने लगी। दिल में जो कुछ भी ख्वाहिश दुनिया बाकी रह गई थी वो इस हदीस के सुनने के साथ ही ख़त्म हो गई और हर वक्त आपके सामने आखिरत का मंजर रहता। हजरत बाबा फरीद हजरत शेख जमालुद्दीन हाशमी से बेपनाह मोहब्बत करते। पीरो मुर्शिद का ये अंदाज देखकर बाज मुरीद रश का शिकार हो गए और कुछ लोग हसद में जल उठे। हजरत बाबा फरीद अक्सर आपके बारे में फरमाया करते थे, जमाल जमाल मास्त, जमाल हमारा जमाल है, यानी हमारी खूबसूरती है। एक बार हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत बाबा फरीद को तहरीर किया कि मेरे तमाम मुरीदों और खुलफा को ले लो और इनके बदले में सिर्फ जमालुद्दीन को मुझे दे दो। जवाब में बाबा फरीद ने फरमाया, जमाल मेरा जमाल है, मुआवजा माल में हो सकता है ना कि जमाल में। हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने कुछ दिन बाद फिर उसी मजमून का खत लिखा, मुस्तकिल नहीं देते तो कुछ दिन के लिए मुझे जमाल को दे दीजिए। जवाब में बाबा फरीद ने तहरीर फरमाया, शेख कोई अपना जमाल भी किसी को देता है? आप चंद रोज के लिए कहते हैं, मैं चंद लम्हों के लिए भी जमाल को खुद से जुदा नहीं कर सकता। कुछ अरसे बाद हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर इसी ख्वाहिश का इजहार किया। जवाब में बाबा फरीद बिन शकर ने फरमाया, शेख बार बार दरख्वास्त करके मुझे शर्मिंदा ना करो, जमाल के सिलसिले में ना कोई सौदा हो सकता है और ना कोई मुफाहमत हो सकती है। शेख उल हदिया ने अपनी मशहूर तसनीफ सीर अल अख्ताब में इस वाक़े की तफसीलात बयान करते हुए लिखा कि बाबा फरीद की तरफ से मायूस होकर हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने रूहानी ताकतों के जरिए हजरत शेख जमालुद्दीन हाशमी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। अजीब बात है कि बाज़ुकात एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के मुरीद को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करता है, और यहां यह वाकया है। इसको गौर से समझिएगा कि बाबा फरीद के मुरीद बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह एक और बुजुर्ग उनकी तरफ मुतवज्जे खुद नहीं हुए बल्कि करवाए गए, अपने इल्म से उन्होंने किया, अपने कस्ब से किया। एक दिन शेख जमाल पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, सैयदी मुझे मुल्तान जाने की इजाजत मरहमत फरमा दीजिए। जमाल तो मुल्तान जाकर क्या करोगे? हजरत बाबा फरीद ने हैरत के लहजे में दरियाफ्त किया, क्या वहां तुम्हें कोई जरूरी काम है? मैं हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं। शेख जमाल की गुफ्तगू से यह जाहिर नहीं होता था कि आप चंद रोज के लिए मुल्तान जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं या फिर हजरत शेख जकरिया से फैज रूहानी हासिल करना चाहते हैं। क्या कहा? हजरत बाबा फरीद की हैरत में कुछ और इजाफा हुआ, अगर तुम्हें वहां भेजना होता तो मैं हजरत शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के खतूत के जवाब में इनकार क्यों करता? शेख जमालुद्दीन हाशमी ने हजरत बाबा फरीद की इस नागवारी को महसूस नहीं किया और खामोश खड़े रहे। जब हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम अपना इरादा नहीं बदल सकते, तो बाबा फरीद के जुमले के बाद शेख जमाल खामोश रहे लेकिन खड़े रहे वहीं, यानी इजाजत तलब कर रहे थे। मैं कुछ दिनों के लिए मुल्तान जाना चाहता हूं, शेख जमालुद्दीन हाशमी ने अपनी इसी ख्वाहिश का इजहार किया। चुनाचे वाकया ये बयान किया जाता है कि यह सब रूहानी तसरुफ था शेख बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। इसी वजह से हजरत जमाल हाशमी मुल्तान जाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। जाओ चले जाओ, अचानक हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह गजबनाक हुए, जलाल में आए। अहले मजलिस का बयान है कि उन लोगों ने इससे पहले हजरत बाबा फरीद को इस कदर गुस्से के आलम में, जलाल के आलम में नहीं देखा था। चेहरे मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और लहजे में भी चिंगारियां आ गईं। सख्त गुस्से के अंदर बाबा फरीद ने कहा, जाओ चले जाओ। अल्लाह अकबर, ये ऐसा वाकया है कि जिसमें बड़ी रूहानियत भी है और बड़ी तड़प भी है। कहा यह जाता है कि जब बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला ने अपने जज्ब के आलम में अपने मुरीद से कहा कि तुम जाओ चले जाओ, پھر اسی لہجے میں حضرت بابا فرید کی زبان سے سخت الفاظ نکلے اور فرمایا، جاؤ اور اپنا منہ کالا کرو۔ یہ محبت کی انتہا تھی کہ شیخ جمال کی جدائی کے تصور ہی سے بابا فرید جیسے شیریں میٹھا بولنے والے کا لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ شدید غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا، حالانکہ غصہ حرام ہے، آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں غصہ ہو رہا ہے، اس طرح کا غصہ جذب کے عالم میں جلال کہلاتا ہے، اور یہ بزرگوں پر اس وقت آتا ہے جب وہ بہت کچھ دیکھ رہے ہوں۔ ہم جو مرید ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نگاہیں دور تک نہیں ہوتی، مرشد اوپر کھڑا ہوتا ہے اسے دور تک نظر آتا ہے، ہم نیچے کھڑے ہوئے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ کچھ دیکھ رہے تھے جس کا شیخ جمال الدین حاسوی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی فضا میں حضرت بابا فرید کے الفاظ گونج رہے تھے کہ شیخ جمال الدین حاسوی کا تمام علم روحانی سلب ہو گیا، یعنی بابا فرید کی وجہ سے جو علم ان کو اور جو روحانیت ملی تھی، کس کو؟ حضرت شیخ جمال کو، وہ سب کے سب ختم ہو گئی۔ ان کی مثال ایسی ہی تھی کہ جیسے کسی شخص نے بہت سارا گندم جمع کیا اور پھر اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ حضرت شیخ الحدیہ رحمت اللہ تعالی نے تحریر فرمایا کہ حضرت بابا فرید کے اظہار ناراضگی کے بعد شیخ جمال الدین حاسوی کے چہرے کا رنگ بگڑنے لگا، شاید منہ کالا کرنے کا یہی مفہوم ہے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بابا فرید کا چہیتا اور لاڈلا جمال خانقاہ کے دروازے سے اس طرح نکلا کہ جیسے وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ بد نصیب آدمی ہو۔ دیکھیے کیا روحانیت کی منزلیں ہوتی ہیں، بڑی عجیب منزلیں ہوتی ہیں روحانیت کی۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تک شیخ جمال بابا فرید کی آنکھوں کا تارہ تھے، اور ابھی ایک لمحہ گزرا توہین کی اپنے مرشد کی، یا خواہش ہوئی انجانے میں، حالانکہ ان کا اپنا قصور نہیں تھا، ان کے دل کو بدل دیا گیا تھا۔ تو اس خواہش پر یا اس، اور بابا فرید تو سب دیکھ رہے تھے، اس خواہش پر کہ ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے کہ وہ اپنے مرشد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہوا کہ ان کی روحانی دنیا اجڑ گئی، ختم ہو گئی۔ بابا فرید بار بار ایک ہی بات فرما رہے تھے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اپنے سینے میں ملتان جانے کی آرزو رکھتے ہو تو پھر وہیں چلے جاؤ۔ شیخ جمال اس آتش جلال کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، حضرت بابا فرید بن گنجشکر کے سینے میں اذیت و کرب کی جو آگ بھڑکی تھی اسے بجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر شیخ جمال الدین حاسوی ان شعلوں کو سرد کرنے کے لیے کچھ دیر ٹھہر جاتے تو خود بھی جل کر ختم ہو جاتے۔ وہ آگ تو اپنے وقت پر ہی بجھتی، اور وقت بھی اتنا دور تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شیخ جمال کی عافیت اسی میں تھی کہ وہ بابا فرید کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ پھر وہ جمال مجلس سے نکل کر چلا گیا، جس کے بارے میں بابا فرید فرمایا کرتے تھے، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے؟ جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی کوئی اپنی خوبصورتی بھی کسی کو دیتا ہے، یعنی مرید مرشد کی خوبصورتی۔ بڑی عجیب بات تھی کہ آج بابا فرید نے اپنے اسی جمال کو وقت کے حوالے کر دیا۔ شیخ الحدیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ پیر و مرشد کی خانقاہ سے اٹھ کر شیخ جمال الدین حاسوی اتنے دکھی ہوئے، اتنے وارفتہ ہوئے کہ گریبان چاک کر دیا اور تنہائی میں بھٹکنے لگے، پورا جسم زخموں سے بھر گیا، زخم خون دینے لگے۔ کبھی جس کے رخ تابناک سے پوری بزم روشن تھی، اب اسی کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ شیخ جمال کیا گئے، پوری خانقاہ اداسیوں میں ڈوب گئی۔ اگرچہ روز و شب بھی وہی، مسافران عشق بھی وہی، منزل عرفاں بھی وہی، لیکن خود میرے مجلس شکستہ تھا، رہنمائے شوق دل گرفتہ تھا، اسی لیے ہر شے بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ بابا فرید کے سامنے جب بھی کوئی شیخ جمال کا ذکر کرتا تو آپ انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرماتے، جانے والے چلے گئے تو اس مجلس سے ان کا نام بھی اٹھ گیا، ان کا ذکر نہ کرو۔ اس کے بعد پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ بابا فرید کے سامنے شیخ جمال الدین حاسوی کی سفارش کرنے کی کوئی ہمت کرتا، اور سفارش بھی کون کر سکتا تھا، جانے والا تو خود محبوب تھا۔ جب محبوب ہی زیر عتاب آ جائے تو پھر کس میں اتنا حوصلہ کہ کوئی بابا فرید کے سامنے بات کر سکے۔ ظاہری آنکھ اور ظاہری ذہن رکھنے والے تو بس اتنا جانتے تھے
کہ شیخ جمال پر مسلسل عذاب اور غضب نازل ہو رہا ہے اور بابا فرید ان سے اس حد تک خفا ہے کہ راضی ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں۔ مگر جنہیں درویشی کے مزاج کا اندازہ ہے، جو تصوف کو جانتے ہیں اور جو اہل دل کی فطرت سے آگہی رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب حضرت بابا فرید شیخ جمال کا نام لینے پر پابندی عائد کرتے ہیں تو دل میں خلش ہوتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے اور آہٹیں محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی نے اپنی لغزش پر عذاب کب تک برداشت کیا، تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ جدائی کی مدت کئی مہینوں تک تھی، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ جمال کی ظاہری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، جو بھی دیکھتا بے اختیار اس کے منہ سے آہ نکلتی اور تکلیف ہوتی کہ یہ وہ جمال ہے جو بابا فرید کی آنکھوں کا تارا تھا، اس کی شکل ایسی ہو گئی، اس کی زندگی اتنی بدل گئی، یہ وہ عالم جس کے زبان کے ایک لفظ سے پوری مجلس کانپ اٹھتی تھی، آج اس کا یہ عالم ہے کہ وہ بھکاریوں کی طرح گھوم رہا ہے۔ شیخ جمال الدین ہاشمی چپ چاپ لوگوں کی باتیں سنتے رہتے، کہتے بھی تو کیا کہتے، اب ان میں کہاں ہمت تھی کہ وہ کچھ کہتے۔ لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں، جب میری پہچان ہی کھو گئی تو مجھ سے میرا تعارف کیا چاہتے ہو، کسے خبر کہ میں کس محفل سے اٹھایا گیا ہوں۔ پھر اسی جدائی کے عالم میں شیخ جمال کی ملاقات عالم نامی ایک شخص سے ہوئی۔ عالم ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، سوداگر تھا، اور حضرت بابا فرید کا مرید بھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کے محبوب ترین مرید شیخ جمال الدین ہاشمی ہے تو وہ شدت علم سے رونے لگا، بہت تکلیف ہوئی کہ یہ وہ بزرگ ہے جو بابا فرید کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتے تھے، آج ان کا یہ عالم ہے۔ جمال یہ تم ہو، بابا فرید کے جمال ہو؟ عالم سوداگر روتا رہا، دکھ کے ساتھ یہ پوچھتا رہا، ہاں یہ میں ہی ہوں، ایسا رادہ درگاہ جو اپنی مرشد کی نگاہوں سے گر گیا۔ میں کیا کروں، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ عالم سوداگر ناقابل بیان تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا، بار بار پوچھنے لگا، تو جواب آتا ہے کہ جس کی سفارش سے دوسرے لوگ شیخ کی حضوری حاصل کیا کرتے تھے، آج وہ خود سفارش کا محتاج ہے۔ یہ کیسے فاصلے ہیں، یہ کیسی دوری ہے، یہ کیسی فرقت ہے، کیسی مہجوری ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہتا، شیخ جمال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بس جس کی بارگاہ سے محروم ہوا وہ میرے حال سے بے خبر نہیں، کون ہے جو اس کے جناب میں زبان بھی کھول سکے۔ ہاں اگر کبھی تم میرے شیخ کی قربت سے فیض پاؤ تو اس غلام کی حالت ضرور بیان کرنا میرے مرشد سے۔ زجانا تابق محجور باشم، ہمیں بہتر کے از خود دور ہاشم۔ دوست کی یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب تو یہی بہتر ہے کہ اپنے آپ سے دور ہو جاؤں۔ پھر جب عالم سوداگر حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا تو دوسرے خدمتگاروں سے شیخ جمال ہاشمی کے بارے میں دریافت کیا۔ خادموں نے اسے بتایا کہ پیر و مرشد کے حضور شیخ جمال کے نام کا تذکرہ تک نہ کرنا، کیونکہ انہیں پسند ہی نہیں کہ کوئی شیخ جمال کا نام لے۔ عالم سوداگر کو اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال اس قدر خطرناک ہے اور اتنی نازک ہے۔ ایک طرف اسے شیخ جمال کی حالت یاد آ رہی تھی تو اس کی آنکھیں بھر آتی، دوسری طرف پیر و مرشد کے غضب کا احساس ہوتا تو اس پر دہشت طاری ہو جاتی کہ کہیں وہ ایک ایسے شخص کا جس کو انہوں نے محفل سے نکال دیا ذکر چھیڑ کر، اس کو بھی یہی صورتحال کا سامنا نہ ہو کہ اسے بھی محفل سے نکال دیا جائے۔ عالم سوداگر بڑی مشکل میں تھا، اس نے کئی بار سوچا کہ شیخ جمال کو بھول جائے اور اپنے آپ کو پیر و مرشد کے غصے سے محفوظ رکھے، مگر جب اس کے خیالوں میں شیخ جمال کا چہرہ ابھرتا تو ارادوں میں لرزش پیدا ہوتی اور سوچنے لگتا کہ اپنے انجام سے بے نیاز ہو کر اس شخص کی کیفیت بیان کر دے جو جدائی میں، صحراؤں میں، تپتے صحراؤں میں تلاش کر رہا ہے اپنے مرشد کے چہرے کو، اور ایک لمحے کے ملاپ کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ کیفیت آپ ذرا محسوس کیجئے کہ مرشد کی جدائی اور مرشد کی جدائی بھی غصے میں، یہ غصہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اولیاء کرام کا غصہ نہیں ہوتا بلکہ ایک انداز ہوا کرتا ہے تصوف کا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب عالم سوداگر کا دل ٹھہر گیا، اس نے طے کر لیا کہ وہ حضرت شیخ کے یعنی بابا فرید گنشکر کے قدموں پر سر رکھ کر اس وقت تک روتا رہے گا جب تک پیر مرشد جمال حاصفی کو معاف نہیں فرما دیتے۔ اس فیصلے کے بعد عالم سوداگر تنہائی کے لمحات کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اسے قدرت نے یہ بھی موقع دے دیا، حضرت بابا فرید نے رات کے وقت عالم سوداگر کو اکیلے میں بلایا اور اس کا حال پوچھنے لگے۔ عالم سوداگر کو پیر مرشد سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا تو وہ کچھ کہنے کے بجائے رونے لگا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اور اس کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے بابا فرید بہت پریشان ہوئے۔ آپ فرمانے لگے، عالم تم اپنے دل کی بات کہو، وہ کون سا غم ہے جو تمہیں رلا رہا ہے؟ بس یہی ایک لمحہ تھا جس کے انتظار میں اس کی آنکھیں کئی دن سے بے خواب تھیں۔ حضرت بابا فرید کی اس پیار کو جب اس نے پایا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گیا۔ سیدی، میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں ہوں، مگر جمال کو اس جدائی کی تیز دھوپ نے جلا ڈالا، اب اس سے صدمہ فراق برداشت نہیں ہوتا، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ عالم سوداگر اس دکھی انسان کا حال بیان کر رہا تھا کہ جس کی خاطر بابا فرید نے دہلی کو چھوڑ دیا تھا۔ عالم سوداگر نے دیکھا کہ شیخ جمال کا نام سن کر بابا فرید اداس ہو گئے، پھر جب ماضی کے نقوش تازہ ہونے لگے تو یہ اداسیاں بھی لہجہ بلہجہ گہری ہونے لگی، اور پھر صاف نظر آنے لگا کہ بابا فرید بھی شیخ جمال کے فراق میں بہت دکھی ہے۔ آپ نے بظاہر غضب کا مظاہرہ کر کے اپنے مریدوں کو اور خدمتگاروں کو شیخ جمال کا نام لینے سے روک دیا تھا، مگر یہ راز کسی کو نہیں معلوم تھا کہ خود حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے محبوب مرید کی جدائی میں ہمہ وقت بے قرار رہتے تھے۔ سیدی، اب جمال کے لیے کیا حکم ہے؟ بابا فرید کو سوگوار دیکھ کر عالم سوداگر نے عرض کیا۔ اس نے بہت تکلیف برداشت کر لی۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا، اب اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ اس نے کیا جرم کیا۔ یہ کوئی دنیا پرستی کی منزل ہے کہ آج ایک مکان میں اور ایک مقام پر قیام کیا، کل دوسری جگہ پر ڈیرہ ڈال لیا؟ یہ تو خانہ بدوشوں کی رسم ہے، اور خانہ بدوشوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ اپنا کوئی مرکز نہیں رکھتے۔ جمال بھی اپنے مرکز سے بچھڑنا چاہتا تھا تو پھر اسے چلا ہی جانا تھا، اس نے خواجگان چشت کی محبتوں کو کافی نہیں سمجھا، تو پھر خدا کی زمین بہت وسیع ہے، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ڈھونڈ لے۔ نہیں آقا، جمال خانہ بدوش نہیں ہے، خانہ بدوش ہوتا تو ملتان چلا جاتا، وہ تو بس ایک لہر تھی، اگر شیخ محترم اپنی نگاہوں سے اس کی ندامت دیکھ لیں تو پھر اعتبار آ جائے گا کہ وہ اپنے مرکز سے نہیں بچھڑا ہے۔ عالم سوداگر بڑی محبت کے انداز میں، عجیب انداز میں حضرت شیخ جمال الدین حاصمی کی وکالت کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنے مرکز سے نہیں بچھڑ سکتا، اگر جمال بچھڑنے والا ہوتا تو پھر فرید اس کی خاطر یہاں کیوں آتا؟ جانتا ہوں وہ کس حال میں ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بارگاہ سے اٹھا کر میں نے اسے اپنے دل سے بھی نکال دیا ہے؟ میرا جمال ہے، اور روز اول کی طرح مجھے اس سے اسی طرح محبت ہے۔ پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بابا فرید نے عالم سوداگر سے فرمایا، جمال سے کہہ دو وہ واپس چلا آئے، اس کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ اور دروازے بند ہی کب ہوئے تھے، اس نے میرے چہرے پر نمایاں ہونے والے غیظ و غضب کو دیکھا تھا، افسوس اس نے میرے دل کو نہیں دیکھا، اس راستے پر نظر نہیں ڈالی جہاں درد تھا، خلش تھی، داغ تھے، جدائی تھی، تکلیف تھی۔ ایک بار بھی اگر وہ میرے دل کو دیکھ لیتا تو پھر کبھی صحرا کی طرف نہ جاتا، اور میرے دل کو یہ تکلیف نہ دیتا۔
یہ کہہ کر حضرت بابا فرید
اپنے حجرہ خاص میں چلے گئے۔ اس وقت عالم سوداگر کو محسوس ہوا کہ غیظ و جلال کا یہ پیکر کتنا اندر سے شبنم ہی شبنم ہے، کتنی نرمی ہے اور کتنی محبت کی شمع ان کے دل میں اپنے مرید کے لیے روشن ہے۔ پھر جب شیخ جمال الدین حاصوی کو پیر و مرشد کی رضامندی اور طلبی کا پیغام دیا گیا تو کچھ دیر کے لیے ان پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، پھر سینے سے ایک آہ نکلی، سر کو زمین پر رکھ دیا، پیشانی سے خون کے قطرے نمودار ہونے لگے، مگر شیخ جمال نے سر نہیں اٹھایا۔ اہل دل کے نزدیک رسم شکر گزاری اسی طرح ہوتی ہے کہ تشنا آرزوئیں لو دے اٹھیں اور زخموں سے خون جاری ہو جائے۔ حضرت شیخ جمال حاصوی کا جسم ہی نہیں، ان کی روح بھی زخموں سے چور چور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے مرشد سے دور ہو گئے تھے۔ پھر ان زخموں کے اندر جو خون رسنے لگا اس کو کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے شیخ جمال کے کہ انہیں کیا تکلیف ہے۔ جب شیخ جمال حاصوی عالم سوداگر کے ساتھ پیر و مرشد کے حضور پہنچے تو حضرت بابا فرید کی مجلس میں درس ہو رہا تھا، یعنی آپ پڑھا رہے تھے۔ شیخ جمال کے داخل ہوتے ہی سب کچھ ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ جمال، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جیسے ہی بابا فرید کی نظر شیخ جمال کے زخم آلود چہرے پر پڑی آپ بے اختیار کہہ اٹھے، کوئی اپنا جمال بھی اس طرح پر بات کرتا ہے؟ حضرت بابا فرید کا لہجہ اس قدر رقت آمیز تھا، حضرت بابا فرید کا لہجہ بے انتہا رقت آمیز تھا۔ حاضرین مجلس رونے لگے۔ سیدی، یہ تو بہت کم ہے، شیخ جمال کی زبان سے الفاظ مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ سائے شیخ سے دور ہونے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، مجھے جدائی کی دھوپ نے جلا ڈالا مگر قربت کے ان لمحوں نے زندہ رکھا جو کبھی میرے مقدر بنا دیے گئے تھے۔ بس جتنا جلنا تھا جل چکے، اب آزمائش کی کوئی دھوپ تمہارے جسم کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ اے جاباز شوق، میری طرف آ کہ خواجگان چشت کی محبتوں کے سائے تیرے منتظر ہیں۔ جیسے ہی حضرت بابا فرید کے زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، شیخ جمال اس بچے کی طرح دیوانہ وار آگے بڑھے جو اپنی ماں کی گود سے بچھڑ کر ایک زمانے تک گردشوں کا شکار رہتا ہو۔ حضرت بابا فرید بھی اپنی گدی سے اٹھے، شیخ جمال نے پیر و مرشد کے قدموں پر سر رکھ دیا اور زارو قطار رونے لگے۔ حضرت بابا فرید نے اپنے محبوب مرید کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور انتہائی جذب کے عالم میں فرمایا، آج سے میرا جمال قطب عالم ہے۔ سیر الاقطاب کے مصنف شیخ الحدیہ کی روایت ہے کہ جب حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے شیخ جمال کو قطب عالم کہہ کر پکارا تو حاضرین مجلس کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے خانقاہ کے در و دیوار روشن ہو گئے ہوں۔ ایک عجیب خوشبو نے پوری مجلس کا احاطہ کر لیا۔ شیخ جمال الدین حاصوی کا چہرہ جو مسخ ہونے کی حد تک بگڑ گیا تھا پھر اپنی حالت پر لوٹنے لگا، خوبصورتی بڑھ گئی، دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہوا جاتی تھی اور روحانی مدارج کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اسی دن سے حضرت شیخ جمال الدین حاصوی قطب عالم ٹھہر گئے، یعنی اللہ نے ان کے مرشد کے ذریعے انہیں قطبیت کا درجہ دے دیا۔ حضرت بابا فرید کے ہاں ایک کنیز تھی، ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ حضرت بابا فرید انہیں مادر مومنہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک بار وہ ہانسی تشریف لے گئی اور پھر جب واپس آ کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت شیخ کی خدمت میں بے اختیار ہو کر ان سے پہلا سوال یہی کیا، مادر مومنہ جمال ماں چھیم کند، مادر مومنہ ہمارا جمال کیا کرتا ہے؟ جواب میں ان پاک بازار خاتون نے کہا، جس روز سے وہ آپ کے حلقے بیت میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے گاؤں اسباب جائیداد سب چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ شے یعنی خطابت بھی ترک کر دی ہے، اب تو محنت و جفا کشی کی زندگی بسر کرتا ہے اور کبھی کبھی تو فاقے کی حالت میں راتیں گزر جاتی ہیں۔ یہ سن کر بابا فرید بہت خوش ہوئے اور انتہائی جذب کے عالم میں فرمانے لگے، خدا میرے جمال کو خوش رکھے کہ اب اس نے صحیح روش اختیار کی ہے۔ حضرت بابا فرید جب اپنے کسی مرید کو خلافت نامہ عطا کرتے تو اسے حکم دیتے کہ ہانسی جا کر شیخ جمال سے اس پر مہر لگوا لو۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ مرشد دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے خلیفہ اول حضرت شیخ جمال کو یہ اختیار دیا کہ وہ مہر لگائے خلافت پر، خلافت مرشد نے دی، مہر وہ لگا رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بابا فرید خلافت نامہ عطا کرتے اور وہ شخص یا وہ خلیفہ مہر لگوانے کے لیے حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور جب مہر لگ جاتی تو خلافت نامہ مستند ہوتا تھا اور خود بابا فرید بھی فرما دیا کرتے تھے اب یہ خلافت نامہ معتبر ہے، اور اگر شیخ جمال الدین ہاشمی اس خلافت سے خلافت نامے پر مہر ثبت نہ کرتے تو حضرت بابا فرید بھی اسے قبول نہ فرماتے اور اپنے مرید سے صاف صاف کہہ دیتے، اے شخص جمال کے پارا کیے ہوئے کو میں نہیں سی سکتا، یعنی جس کو جمال نے چاک کر دیا اس کو میں دوبارہ نہیں سی سکتا۔ یہ بابا فرید کی حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی سے محبت کی انتہا تھی اور یہی محبت آپ کو کھینچ کر ہانسی لے گئی تھی اور پھر آپ نے وہاں مسلسل 12 سال تک قیام کیا۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی 659 میں دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت حضرت بابا فرید حیات تھے۔ شیخ جمال کے انتقال کی خبر سن کر آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کیفیت کا نہ اندازہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ حضرت بابا فرید کے جلال کا ایک اور واقعہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے مگر اس جلال کا انداز مختلف تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ شہر ہانسی چھوڑ کر مستقل طور پر اجودھن پاک پٹن میں سکونت پذیر ہو گئے اور مخلوق خدا کا ایک بہت بڑا ازدحام آپ کی خانقاہ کے سامنے دس پستہ کھڑا رہا۔ دن رات بے شمار ضرورت مند آستانے عالیہ پر حاضر ہوتے تھے اور خدا کے حکم سے ظاہری و باطنی فیض حاصل کر کر کے اپنے گھروں کو بامراد لوٹ جاتے تھے۔ یہ واقعہ تحقیق کی روشنی میں درجہ اعتبار رکھتا ہے۔ اس واقعے کی راوی بھی دنیا کے ان چند معتبر انسانوں میں سے ایک ہے جن کے دم سے اس دنیا میں روایت کا اعتبار ہے، حضرت نصر الدین چراغ دہلی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک روز آپ پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر تھے۔ موضوع گفتگو تھا کہ کچھ لوگ مصنوعی خرقہ پہن کر مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر یہی فریب کاریاں انہیں ایک دن حقیقی درویشوں کے مقابلے میں لے جاتی ہیں، مگر وہ مصنوعی خرقہ پوش جھوٹ اور نمائش کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خیال نہیں رہتا کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نتیجتاً ایک وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور محرومی انہیں گداگروں کے مانند در بدر پھراتی ہے۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو دلی میں جو مزار ہے وہ بابا فرید کے مرید ہیں، بابا فرید ان کے مرشد ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بابا فرید کی خدمت میں حضرت نظام الدین اولیاء حاضر تھے، ایک ملنگ اجازت کے بغیر خانقاہ میں آ گیا۔ اس وقت حضرت شیخ اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، ملنگ کے اچانک داخلے نے مجلس درس کے آداب کو خراب کر دیا، مجروح کر دیا، مگر حضرت بابا فرید نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش رہے۔ وہ ملنگ درویشی کا دعوے دار تھا، اس لیے بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی نعرہ لگایا، فرید تو بھی درویش میں بھی درویش، میری خاطر مدارت کر اور مجھے ساتھ احترام سے پیش آ۔
اس ملنگ کا طرز کلام نہایت گستاخانہ تھا۔ اہل مجلس اسے برداشت نہ کر سکے اور جب ایک خدمتگار نے اسے سخت لہجے میں ٹوکا تو بابا فرید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم اپنی زبان کو تلخیوں سے کیوں آلودہ کرتے ہو؟ جس کے اندر جو کچھ ہے وہی اس کی زبان تک آئے گا۔ یہ اپنے مریدوں کو نصیحت تھی اور ملنگ کو درپردہ تنبیہ بھی تھی، مگر وہ ملنگ نہ جانے دیوانگی کی کون سی منزل پر کھڑا تھا اور غلط فہمی کے کس خمار میں ڈوبا ہوا تھا کہ مسلسل نعرہ مستانہ بلند کر رہا تھا۔ حضرت بابا فرید نے ملنگ کو ٹالنے کے لیے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اسے کچھ رقم دے کر رخصت کر دو۔ خدمتگاروں نے فوراً شیخ کے حکم پر عمل کیا، مگر جو نظر آئی تھی اس میں سے کچھ حصہ اس گستاخ فقیر کو دے دیا۔ ملنگ نے بابا فرید کا عطیہ لے کر اپنی گدڑی کی جیب میں ڈال کر، حاضرین مجلس کا خیال تھا کہ شاید اب یہ چلا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا، برابر نعرے لگاتا رہا، ان سکوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، بس تیری خاطر انہیں قبول کر لیا، اگر اپنی جھولی الٹ دوں تو ساری دنیا سونے چاندی سے بھر جائے۔ خدمتگاروں کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ رہا تھا، مگر وہ سب کے سب پیر و مرشد کے احترام میں خاموش تھے۔ بس اب آپ تشریف لے جائیں اور جہاں چاہیں اپنی جھولی کو الٹ دیں، اس درویش کی جھوپڑی کو اپنے کمالات کے مظاہرے سے محفوظ ہی رکھیں، ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ بابا فرید کی لہجے میں کوئی فرق نہیں تھا، بڑی نرمی کے ساتھ بول رہے تھے، جو کچھ کہنا تھا اشاروں میں کہہ دیا گیا اور جو حقیقت ظاہر کرنی تھی وہ بھی ظاہر کر دی گئی، مگر یہ خود ساختہ پیر اور فقیر درویشی کا نشہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ انتہائی وحشت زدہ انداز میں چاروں طرف دیکھتا رہا، وہ کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی اس کی نظریں۔ بالآخر اس کی نگاہ بابا فرید کے مسلے پر جم گئی۔ مجھے وہ دے دو جس سے تو اپنے بالوں کو آراستہ کرتا ہے۔ ملنگ نے بابا فرید کی اس کنگھی کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے قریب ہی مسلے پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت بابا فرید نے ملنگ کی بے سروپا باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، آپ ناپسندیدگی کا اظہار کیے بغیر خاموش بیٹھے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ کنگھی اٹھا کر مجھے دے دے، ملنگ کا ہزیان جاری تھا، مجھے خوش کر دے، پھر میری وجہ سے تجھے بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب بابا فرید خاموش نہ رہ سکے، میری قسمت میں جو برکت لکھی تھی وہ میرے مرشد مجھے عطا کر چکے، اب اگر دست غیر میں تمام سعادتیں بھی سمٹ جائیں، یعنی کسی اور کے ہاتھ سے مجھے کچھ اگر ملے تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اپنے پیر و مرشد سے حضرت بابا فرید کا یہ جوش عقیدت دیکھ کر ملنگ نے ایک نعرہ لگایا، تیرا مرشد تجھے کیا دے گا، برکتیں تو میں بانٹتا ہوں، سعادتیں تو میرے در سے تقسیم ہوتی ہیں۔ ملنگ کی زبان درازی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ جب تک اپنی ذات کا تعلق تھا تو حضرت بابا فرید خاموش تھے، مگر جیسے ہی اس بےہودہ شخص نے آپ کے پیر و مرشد کی توہین کی، بابا فرید پر وہی جلالی کیفیت طاری ہوئی جس کا ہلکا سا مظاہرہ لوگوں نے شیخ جمال الدین ہاشمی کے معاملے میں دیکھا ہوگا۔ آپ نے قہر آلود نظروں سے ملنگ کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا، میں نے تجھے اور تیری برکتوں کو غرق کر دیا۔ یہ کہہ کر بابا فرید اپنے حجرے خاص میں تشریف لے گئے۔ ملنگ اسی طرح سے نعرے لگاتا رہا، یہاں تک کہ بابا فرید کے خدمتگاروں نے اسے زبردستی خانقاہ سے نکال دیا۔ خانقاہ سے نکل کر وہ گستاخ ملنگ دریا کی طرف چلا گیا۔ یہ دریا قصبہ اجودن کے قریب بہہ رہا تھا۔ ملنگ کو اچانک گرمی محسوس ہوئی تو اس نے تازہ دم ہونے کے لیے غسل کا ارادہ کیا اور اپنی گدڑی اتار کر دریا میں اتر گیا۔ اگرچہ اس مقام پر دریا پاؤں کے برابر تھا، چھوٹے بچے بھی اس میں نہا لیا کرتے تھے، لیکن جب ملنگ نے غوطہ مارا تو دوبارہ نہیں ابھرا۔ پانی کی ایک لہر نے اس ملنگ کو ہمیشہ کے لیے دریا میں غرق کر دیا۔ اس کی برکتیں بھی چلی گئی، اس کا غرور بھی چلا گیا۔ عزیزان گرامی، دو واقعات بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے میں نے ابھی مختصراً یا تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یہ دونوں واقعات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اولیاء کرام دل میں نرم ہی ہوتے ہیں، کبھی نہیں چاہتے کہ وہ دل سے سختی کریں۔ اگر مرید غلطی بھی کرتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر مرید غلطی کر کے چلا بھی جائے تو تب بھی مرشد کی نگاہ میں رہتا ہے وہ مرید، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم خاص کے ساتھ اس مرید کو ہدایت دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جمال الدین ہاشمی، جو کہ اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے عالم تھے، ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دوسرے بزرگ کے پاس جانا ہے ملنے کے لیے۔ حضرت بابا فرید اور اسی طرح دیگر بزرگ کبھی نہیں چاہتے کہ ان سے پیار کرنے والے مرید جن پر ان کی نگاہ ہو، ان کی تربیت ان کی بغیر اجازت کی کوئی اور کرے۔
अगर मुर्शिद इजाजत दे कि हाँ तरबियत के लिए तुम वहां चले जाओ तो ठीक है, लेकिन मुर्शिद की इजाजत के बगैर अगर कोई मुरीद अपनी जिद के साथ या वैसे ही अगर उसके साथ ये हालात हो तो मुर्शिद को नाराज करके अगर कोई जाता है तो गोया वो अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अजीब है कि बाबा फरीद को सब नजर आ रहा था, अल्लाह दिखा रहा था, उनको ये मालूम था कि इस आजमाइश से जब जमाल गुजरेगा तो तब ही उसको कुतबुल अक्ताब का दर्जा मिलेगा, कुतबियत का दर्जा मिलना था, इसलिए उनकी आजमाइश हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुर्शिदीन की निगाह में रखे और कभी उनकी निगाह से दूर ना करे और उनके मोहब्बतों से अलग ना करे। आमीन।